الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں راشد نقوی اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری سائٹ پہ موجود ارکائیو میں سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر اردو ٹی وی کے مختلف پروگرام من جملہ خبریں، بلٹن، سیاسی اور سماجی پروگرام، فلمیں، ڈرامے، دستاویزی فلمیں اور دوسری دلچسپی کے تجزیے تبصرے بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ اپنے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، بزم دوستاں کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں حسب معمول آج کے دن کی مخصوص دعا کے ساتھ ہم اپنی صبح کی نشریات کا اختتام کریں گے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. زمبابوے میں ایران کے سفیر نے اس ملک کے اسپیکر سے ملاقات میں امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ کی خبریں ہیں. اسلام آباد نے طالبان کے خلاف پاکستانی فوج کو استعمال کرنے کے بارے میں افغانستان کے صدر کی درخواست مسترد کر دی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلح تصادم میں دو مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے. عراق کی مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق سے انخلا میں سنجیدہ نہیں ہے. اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چار ہفتوں کے دوران دنیا کے بیشتر علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں 80% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. اور سمعین اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے جیلوں میں مختلف مقدمات کے تحت قید مجرموں کی ایک بڑی تعداد کی سزا معاف یا ان کی سزا میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے. عید الاضحیٰ اور عید سعید غدیر کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی نے مختلف مقدمات کے تحت جیلوں میں قید 2825 مجرموں کی سزائیں رافت اسلامی کے تحت معاف کرنے یا ان کی سزاؤں میں کمی کے بارے میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محسن ایجئی کے خط کے جواب میں ان مجرموں کی سزائیں معاف یا کم کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں لکھا ہے کہ جیلوں میں بند 2825 لوگوں کی سزائیں معاف کرنے کی درخواست کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رہبر انقلاب اسلامی مختلف مناسبتوں پر قیدیوں کی سزائیں معاف کرنے یا کم کرنے کی درخواست کی موافقت کرتے رہتے ہیں. زمبابوے میں ایران کے سفیر نے اس ملک کے اسپیکر سے ملاقات میں امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. زمبابوے میں ایران کے سفیر عباس نورانی نے اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جیکب فرانسس سے ملاقات میں عالمی اور علاقائی مسائل نیز باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ جات میں تعلقات میں فروغ لانے سمیت پارلیمانی سفارتکاری پر تاکید کی گئی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک نے ایران اور زمبابوے کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی سطح پر تعاون کے فروغ اور امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے، نیز امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے پر بھی زور دیا. زمبابوے کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے امریکہ کو انسانی حقوق پامال کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دیا. افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے. اسی کے ساتھ افغان دارالحکومت کابل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل چیک پوسٹیں قائم کر کے سیکیورٹی کے اقدامات سخت کر دیے ہیں. روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان سیکیورٹی اہلکار آمد و رفت کرنے والے شہریوں سے شناختی کارڈ اور پہچان کی دستاویزات بھی چیک کر رہے ہیں. کابل میں قائم کی جانے والی چیک پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بکتر بند گاڑیاں بھی تعینات کی گئی ہیں. افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا اعلان کیے جانے کے بعد سے ہی طالبان گروہ کی مسلسل پیش قدمی کے نتیجے میں کابل میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے گہری تشویش پائی جاتی رہی ہے اور حالات نہایت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. دوسری جانب افغانستان کی سرکاری افواج نے طالبان حملوں کو پسپا کرتے ہوئے ہر آج صبح سے اس گروہ کے عناصر کا صفایا کرنا شروع کر دیا. افغان وزارت دفاع کے ڈپٹی ترجمان فواد امان نے اعلان کیا ہے کہ ہرات شہر کے اطراف کے علاقوں میں طالبان کے حملے شکست سے دوچار ہو گئے ہیں اور افغانستان کی فوج، سیکیورٹی اہلکاروں، نیز عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے شہر کے کئی علاقوں اور اسی طرح انجیل اور پل پختون راستے کو طالبان کے عناصر سے پاک کر دیا ہے. ہرات کے طبی محکمے کے ایک اعلیٰ عہدیداران معاف کیجیے گا ایک اعلیٰ عہدیدار ابراہیم محمدی کا کہنا ہے کہ ہرات کی حالیہ جھڑپوں میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 19 دیگر زخمی ہوئے. ہرات کے ایک باخبر ذریعے نے بھی امریکی جنگی طیاروں کی جانب سے ہرات میں طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری اور مختلف ٹھکانوں پر افغان فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کی خبر دی ہے. اسلام آباد نے طالبان کے خلاف پاکستانی فوج کو استعمال کرنے کے بارے میں افغانستان کے صدر کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ الزام لگایا گیا ہے کہ طالبان عناصر پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے، جبکہ ہم نے بھی افغانستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ بتائے کہ کس مقام سے پاکستان سے طالبان عناصر افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں تاکہ اس جگہ کو کنٹرول کیا جا سکے اور ضروری اقدامات عمل میں لائے جا سکیں. عمران خان نے کہا کہ حکومت افغانستان نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم طالبان گروہ کے ساتھ تعاون کرنے والے گروہوں اور پاکستان میں مقیم طالبان کمانڈروں کے خلاف فوجی کارروائی کریں، تاہم ہمارا موقف مکمل واضح اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں مگر طالبان کے خلاف فوجی کارروائی نہیں کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے نصف سے زائد علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، اس لیے اس گروہ کو اب پاکستان کی سرزمین کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واضح رہے کابل نے بارہا الزام عائد کیا کہ اسلام آباد طالبان گروہ کی فوجی اور مالی امداد کر رہا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلح تصادم میں 2 مسلح علیحدگی پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ جنوبی ضلع پلوامہ کے علاقے داچی گام کے جنگلی علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد ایک ہندوستانی سیکیورٹی دستے نے سنیچر کی صبح علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کی. اس رپورٹ کے مطابق کارروائی میں جموں کشمیر پولیس کے علاوہ راشٹریہ رائفلز اور CRPF کے جوانوں نے بھی حصہ لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ تلاشی کی کارروائی جاری تھی کہ علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی. اس رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی دستے نے مسلح علیحدگی پسندوں کو خود سپردگی کی پیش کی جو مسترد کر دی گئی. پولیس کا دعویٰ ہے کہ سیکیورٹی دستے کی جوابی فائرنگ میں 2 علیحدگی پسند مارے گئے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت کو ملک اور ریاستوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہونے کا ذمہ دار بتایا ہے. نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رسان ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کی مرکزی حکومت بقول ان کے متکبر لوگوں کی حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک اور ریاستوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں. عراق کی مزاحمتی تحریک کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق سے انخلا میں سنجیدہ نہیں ہے اور کسی بھی لمحے جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کی مزاحمتی تحریک کے نزدیکی ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی بھی لمحے امریکہ کے ساتھ عراق میں جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں کیونکہ امریکہ عراق سے انخلا میں سنجیدہ نہیں ہے. عراق کے مزاحمتی گروہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ کے دہشت گرد فوجی عراق سے نہیں نکلے تو ان کے خلاف حملوں کا آغاز ہو جائے گا. عراق کے اس عہدیدار نے رشیا ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے کسی بھی لمحے جنگ شروع ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ عراق سے نکلنے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے تاکید کی کہ ہم امریکہ سے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہم جنگ کا آغاز اور اختتام کا تعین کریں گے کیونکہ امریکہ غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے عراقی عوام کے ارادے اور ان کے مطالبے کو پورا کرنا نہیں چاہتا. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران دنیا کے بیشتر علاقوں میں کرونا مریضوں کی تعداد میں 80% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. رویٹر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سیکرٹری جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم نے کرونا کے نئے ویرینٹ کی شدید لہر کے خطرے پر انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی کے ساتھ پھیلاؤ نے دنیا میں کرونا کے مقابلے میں حاصل ہونے والی کامیابی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ کرونا کے وہ سبھی ٹیکے ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے میں بھی مؤثر واقع ہو رہے ہیں جن کی عالمی ادارہ صحت نے تائید کی ہے. دوسری جانب امریکہ کے وبائی امراض کے کنٹرول کے مرکز نے ڈیلٹا ویریئنٹ کو وائرس کے پھیلنے کے معاملے میں چکن پاکس کی مانند قرار دیا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علاقائی، عالمی اور ایران کے حوالے سے مختلف خبریں اور مختلف واقعات گزشتہ ہفتے میں رونما ہوئے، اور یقیناً ان میں سے بعض خصوصی اہمیت کے بھی حامل ہیں، لیکن میں آج کے اس پروگرام کا بھی آغاز اس اہم خبر سے، بلکہ اس اہم الارمنگ پوزیشن سے کہ جو COVID-19 اور بالخصوص ڈیلٹا کے عنوان سے اس وقت خبر اور کرونا وائرس کی صورت میں یہ بیماری پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ مختلف ممالک سے بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں اور بڑی تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر دست بستہ گزارش کروں گا کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹنس یقیناً آپ کی ترجیحات میں رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا، یقیناً اس وقت خطے کے لحاظ سے بھی اور عالمی سطح پہ بھی اس پہ بحثیں اور مباحثے چل رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، افغانستان کا بحران اور سفارتی سرگرمیاں، یقیناً سفارتی سرگرمیاں مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہیں اور عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، ریجن کے عنوان سے مختلف ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہمسایہ ممالک میں اگر کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اگر کچھ بحران سر اٹھا رہے ہیں، تو ان کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے۔ افغانستان کا بحران بھی اس وقت اپنے پورے عروج پہ ہے۔ علاقائی ممالک مختلف طرح کے تحفظات اور مختلف طرح کے خدشات سے دوچار ہیں۔ مختلف ممالک کو مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں۔ دوسری طرف طالبان بھی اپنی سفارتی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ علاقائی ممالک کو، بڑی طاقتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنا چاہ رہا ہے کہ اس دفعہ اگر طالبان کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو طالبان ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گا۔ طالبان کبھی ماسکو، کبھی چائنا، کبھی دوحا، کبھی تہران، کبھی واشنگٹن اور کبھی اسلام آباد، کبھی سینٹرل ایشیا میں آپ کو طالبان کہیں پہ براہ راست، کہیں پہ ان کے کرم فرما، کہیں ان کے سہولت کار، اس تمام سفارتی عمل میں شریک ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں، اور امریکہ سے ڈاکٹر علی واصف بھی سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں سینیارٹی کا خیال رکھتے ہوئے قمر آغا صاحب سے پہلا سوال کروں گا۔ قمر آغا صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان کا بحران اور سفارتی سرگرمیاں۔ طالبان اپنے راستے صاف کرنے کے لیے، کابل تک پہنچنے کے لیے، بلکہ کابل کے اقتدار پر آنے کے لیے اس وقت مختلف طرح کے امور انجام دے رہے ہیں, مختلف طرح کی سفارتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک جو تازہ ترین ہے وہ چائنا کا دورہ ہے طالبان کا. اس سے پہلے ماسکو, دوحا, تہران, یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دورہ جات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آیا ان ممالک کو طالبان راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ طالبان کی صورت میں یا امارات اسلامی کی صورت میں ایک حکومت بنائیں اور سب ان کو قبول بھی کر لیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بنتی ہے, اگر وہ عربین ٹائپ کی حد راضی ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ اگر جیسے باتیں کر رہے ہیں ان بیہیویئر ہے جہاں جہاں انہیں نے اپنی زمینیں قبضہ کی ہیں, تو لگتا ہے کہ وہاں پہ نظام کو دوبارہ سے لگانا چاہتے ہیں جو 1996 میں انہیں نے جس طرح کی اسلامک حکومت بنائی تھی, قیام میں لائے, بالکل اسی طرح کا دوبارہ رائٹ نہیں اور ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہی نہیں طالبان کے پاس. ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہت ہی بیکورڈ لکنگ آئیڈیالوجی ہے. یہ میں پیچھے جانے کی بات کرتے ہیں, پیچھے کی طرف کی بات کرتے ہیں, یہ فارورڈ لکنگ نہیں. دوسری طرح کہ کوئی ڈیولپمنٹ کے پاس, ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے طاقت سے مذہب کو اسٹیبلش کرنا, اپنی جو ان کی شریعہ ہے اس شریعہ کو جو کہ وہاں کے طاقتوں کو مجبور ہی نہیں ہے اس کے خلاف ہے 90%. ایک ہی طریقہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, دہشت. تو وہ یہ دہشت کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر الیکشن ہوتا ہے یا لبرل گورنمنٹ بنانے کی بات کرتے ہیں لبرلز, تو مجھے نہیں لگتا.
امریکہ میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر علی واسف. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ افغانستان پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور پھر آپ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں اور امریکہ پہ حسب معمول الزامات بھی ہیں کہ طالبان افغانستان خطے اس سب کو اس بحران میں مبتلا کرنے میں تو امریکہ کا ہی بنیادی ہاتھ ہے. اور ایک تجزیہ تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے سارے راستے خود امریکہ نے جو ہیں وہ صاف کیے ہیں, اور اب جو صورتحال افغانستان میں نظر آ رہی ہے وہاں پہ تو حکومت تو ظاہراً شاید بن جائے, لیکن اس کے بعد جو خون خرابہ ہوگا اس پہ کیا آپ لوگ تبصرہ کرتے ہیں؟ جو آپ تو انٹرنیشنل لا کے استاد ہیں اور اس تناظر میں بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا طالبان میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
نبی صاحب, اس کو سمجھنے کے لیے, سیاسیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی طبی, جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے وہ ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ اور سپوٹم ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ اور ایم آر آئی اس سارا لیتا, اسی طرح سیاسیات میں بھی ہمارے پاس مختلف پیمانے ہیں کسی چیز کو مرض کو دیکھنے کے اور اس کی شدت کو دیکھنے کے, اس کو سمجھنے کے, جو کہ عموماً میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوتے. ظاہر ہے کہ میڈیا میں جہلا آ جاتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے. میں بالخصوص تیسری دنیا اور پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, تین مفروضوں پر پہلے غور کیجئے گا. میں ایک تمید باندھوں گا تھوڑی سی, اس کے بعد آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ آپ کے ناظرین کو یہ مسئلہ بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے. وہ تین مفروضے یہ ہیں کہ امریکہ جو ہے اس میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں سیاسیات کے, بڑے بڑے پروفیسر ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ مفروضہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسدان جو نیچرل سائنسز کے اساتذہ ہیں اور جو ماہرین ہیں, وہ تو نظر آتا ہے امریکہ چاند پہ پہنچ گیا, امریکہ نے انٹرنیٹ ایجاد کیا, امریکہ نے ساری ٹیکنالوجی ایجاد کی, اور ہمارے سامنے سب چیزیں جو امریکہ نے ایجاد کی, اس سے آپ کو مفر نہیں ہے. لیکن کیا سماجی سائنسز میں, سوشل سائنسز میں امریکہ کے پاس ماہرین ہیں؟ بالکل نہیں. مثلا آپ دیکھیے, ایریا اسٹڈیز میں زبان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. امریکہ کے پاس ایریا وہ بھی ماہرین ہیں, وہ زبان ہی نہیں کہ وہ ماہر ہوتے ہیں. تو یہ مت ہے. تو اب امریکہ کی ایک یہ مت اس کو یاد رکھیے مفروضہ ہے کہ امریکہ کے پاس سیاسی ماہرین ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہیں, ابھی میں اس کو ثابت بھی کر دوں گا. دوسرا یہ طالبان ایک مفروضہ کہ جی وہ ناقابل شکست ہیں, یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو جنرل حمید گل اور پاکستانی فوج کا مفروضہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ طالبان, اگر امریکہ کو طالبان نے شکست دی ہوتی تو ویتنام والوں نے امریکہ کو شکست دی کہ امریکی فوجی اور ان کا اسٹاف جو ہے ایمبیسی کی چھتوں سے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کے بھاگا ہے, جو ویتنام کی فوجی آ گئی تھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. کیا طالبان نے امریکہ کو اس طرح بھگایا؟ نہیں, امریکہ نے خالی چھوڑا افغانستان, اس کے بعد طالبان آنا شروع.
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں, خدا حافظ.
اور سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستان, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا, اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں اور بازاروں میں بہت زیادہ جانے سے اجتناب کریں, لیکن اگر بہت ضروری ہے تو سماجی فاصلے کی رعایت کریں, اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیں. ابتدائی پروگرام میں میں اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو وقتاً فوقتاً مختلف مناسبتوں سے ہمیں پیغامات ارسال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کی ریسیپشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں, اور ان کے پیغامات جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن علاقوں میں آواز صاف ستھری سنائی دیتی ہے, اور اس حوالے سے ہمارا فنی عملہ بھی جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے. بہرحال اکثر جگہوں سے آواز کے صاف آنے کی اطلاع موصول ہوتی ہے, لیکن بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر آواز صحیح نہیں پہنچ پاتی. ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہن مریم زہرا.
حسین تقوی, اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں, اور یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد پنجاب پاکستان کے صدر رشید ناز صاحب نے. تو لیجئے سماعت فرمائیے رشید ناز صاحب کا یہ آڈیو پیغام.
جناب حسین تقوی صاحب, السلام علیکم. ریڈیو تہران کے پروگرام بزم دوستہ میں میں رشید ناز, صدر کلب ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب اور انفارمیشن سیکٹری عالمی متحدہ لسنر تنظیم آف پاکستان شامل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. آج کی شرکت ریڈیو اور ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام پر روشنی ڈالنا ہے. آج کے مشینی دور میں ریڈیو کے کسی کے سامنے بات کی جائے تو وہ تعجب سے دیکھنے لگتا ہے اور فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ صاحب آج بھی ریڈیو کی بات کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اب بھی یہ ہے کہ ریڈیو نہ ختم ہونے والا تقاضا ہے جس کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے. اور پھر ریڈیو تہران کی تو میری نظر میں سیاسی, اخلاقی اور مذہبی معلومات کی فراہمی کے اعتبار سے اس کا کردار نہایت ہی مقدس ہے. پروگرام میں یکسوئی اور اپنے اصولی موقف پر باقی رہنا ریڈیو تہران کا خاصا ہے. ریڈیو تہران اپنی نشریات میں سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کی سابقہ روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے, اور ہمیں ریڈیو تہران کے پروگرام سن کر اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے، سیاسی پروگرام ہوں یا سماجی اور اخلاقی پروگرام، تاریخ و مذہبی پروگرام ہوں یا قرآنی معلومات پر مبنی پروگرام، ریڈیو تہران معاشرتی علوم کے تمام موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں لسنرز کی سرگرمیوں سے پیش کی جانے والی رپورٹ سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ریڈیو نے ہمیشہ اپنے سامعین کے دلوں میں جگہ بنائے رکھی ہے۔ ویسے ریڈیو کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، طریقے اور انداز بدل گئے ہیں مگر سامعین میں کمی نہیں آئی ہے، بس آواز سامعین تک پہنچنی چاہیے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، اسلام کی معرفت، افکار نظریات، راہ و روش، ایرانی مشاعر، یادوں کے جھروکے، ان سب پروگرام سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ اتنے اچھے پروگرام تیار کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر جناب حسین تقوی صاحب اور پوری ٹیم کا جو بزم دوستاں پروگرام پیش کر کے سامعین کے درمیان رابطے کو مستقل استوار پر جوڑے ہوئے ہیں۔ کرونا بیماری اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ریڈیو کا سامعین کے ساتھ رابطہ بحال نہیں رہ سکا، اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں سامعین کے ساتھ بھرپور رابطے بحال ہوں گے اور پرانے دور کو نئے دور میں بدلا جائے گا۔ آخر میں پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ریڈیو تہران خود بھی سنیں اور دوسروں کو سننے کی ترغیب کے ساتھ خط لکھنے کی دعوت دیں۔ شکریہ۔ ریڈیو ایران کا دیرینہ ساتھی رشید ناز، فیصلہ آباد۔
جی جناب رشید ناز صاحب، پاکستان کے شہر فیصلہ آباد سے آپ نے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیشہ کی طرح بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اپنا یہ پیغام ریکارڈ کیا اور ریڈیو کے حوالے سے مفید و معلوماتی گفتگو کی، اور یقینی طور پر اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی اور سامعین کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے ایک اچھے لسنرز کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کا نام پاکستان کی سطح پر اور علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر جو نشریاتی ادارے ہیں ان میں معروف ہے، اور ریڈیو سے خاص لگاؤ یقینی طور پر آپ کی ایک پہچان ہے، اور مجھے جہاں تک معلوم ہے مختلف ریڈیو سرگرمیوں میں آپ کی شرکت جو ہے وہ بھی پابندی کے ساتھ رہتی ہے، اور خاص طور پر فیصل آباد میں آپ نے ریڈیو کے حوالے سے کافی جو ہے وہ دوستوں کو جمع کر رکھا ہے، اور آپ کا لسنرز کلب جو ہے وہ بھی بڑی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، اور خاص طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ کی محبتیں جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ آپ نے اپنے پیغام میں جو نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کریں، اور تمام سامعین بھی یقینی طور پر انہوں نے سنا ہوگا جن نکات کی طرف ہمارے سینئر لسنر جناب رشید ناز صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ واقعاً اہمیت کے حامل ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور مختلف مناسبتوں پر بھی آپ کے آڈیو پیغام ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو سے آپ کی والہانہ محبت جو ہے قابل قدر ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے لسنر کلب کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن تنظیموں کے ساتھ آپ ریڈیو کے حوالے سے سرگرمی انجام دیتے ہیں وہ بھی قابل قدر اور قابل ستائش ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سید حسن موسوی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سارے پروگرام سنوں، لیکن خبروں اور سیاسی حالات کے پروگرام تک تو ضرور سنتا ہوں، لیکن باقی پروگراموں کو اپنی مصروفیات دیکھ کر سنتا ہوں۔ اگر فری ہوتا ہوں تو سن لیتا ہوں، اور اگر مصروف ہوں تو بعد میں اپنا پسندیدہ پروگرام آرکائیو کے ذریعے سن لیتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، لیکن بعض پروگرام اپنے خاص موضوعات کی بنا پر بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیہ، نور ایمان، اسوہ بشریت، درخشاں ستارے، اس کے علاوہ خصوصی پروگراموں پر بھی ریڈیو تہران خاص توجہ دیتا ہے، اور مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں۔ جن میں ماہ مبارک رمضان کے پروگرام، یوم القدس کے خصوصی پروگرام، اس کے علاوہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے عنوان سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے معلوماتی اور جدید ترین حالات کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں۔ خیر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو اب گم ہو گیا ہے اور تصویری انداز لوگوں میں معروف اور پسندیدہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ریڈیو کی افادیت کسی صورت کم نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ریڈیو کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب حسن موسوی صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام پر آپ کی خاص توجہ ہوا کرتی ہے، اور آپ کے جو پسندیدہ پروگرام ہیں ان کا بھی ذکر آپ نے اپنے اس خط میں کیا۔ ایک نقطہ جس کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نشریات سنتے ہیں، اور ریڈیو کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یقینی طور پر سننے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آواز صاف اور ستھری سنائی دیتی ہے، اور دوسری یہ کہ اپنے پسندیدہ پروگرام بھی انسان جو ہے وہ وقت نکال کر سن سکتا ہے۔ بہرحال وقت کی تنگی اور اپنی مصروفیات جو ہے وہ انسان کی ترجیح میں شامل رہتی ہیں اور ہمیشہ رہنی بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی ترقی و پیش رفت کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ انسان منظم طریقے سے اپنے امورات زندگی کو انجام دے اور وقت کو یقینی طور پر جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائے۔ بہرحال بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ جو خط کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ریڈیو سننے کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہیں اور نشریات کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے ٹائمنگ ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر پروگراموں کو وقت پر اپلوڈ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم پروگراموں کو وقت پر اپلوڈ کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ریڈیو کے متعلق ایک عام رجحان یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ریڈیو جو ہے وہ مستقبل ہے، ریڈیو جو ہے وہ یقینی طور پر زندہ رہنے والی چیز ہے، چونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور اس کی دسترسی جو ہے وہ ہر مقام پر ممکن ہے، اور اسی لیے دیہی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو کو بہت بڑی نعمت اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی ٹی وی اور چینلز کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، لیکن ریڈیو جو ہے وہ اپنی ایک خاص مقبولیت اور خاص مقام رکھتا ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا بھی ذکر آپ نے کیا کہ اس کے آنے کے بعد جو ہے لوگ تصویری مواد جو ہے اس کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب ہم ویب سائٹ پر مختلف چینلز کی نگاہ ڈالتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا ایک صوتی پروگرام شروع کر رکھا ہے، یعنی کہ جو تصویری پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کو صوتی صورت میں بھی، یعنی آواز کی صورت میں بھی وہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ سامعین جو ہیں ان کو سن سکیں۔ پر ریڈیو کی اپنی ایک افادیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعاً قابل ستائش ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے آپ کا رابطہ اسی طریقے سے مستقل بنیادوں پر قائم و دائم رہے گا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں محبت نامہ ارسال کیا۔
مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے محمد ادریس صاحب نے لاہور پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی شام کی نشریات سنتا ہوں، خبریں اور سیاسی گفتگو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام بزم دوستہ بھی میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ پاک ایران دوستی زندہ باد، سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب محمد ادریس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو کے حوالے سے مختصر گفتگو رہی۔ ہمیں تو امید تھی کہ آپ کوئی تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے، لیکن آپ نے مختصر پیغام پر اکتفا کیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے آپ کے اس مختصر پیغام کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ تفصیلی خط بھی ہمیں ارسال کریں گے، اور پاک ایران دوستی کے حوالے سے بھی آپ نے محبت بھرے کلمات جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ریڈیو سے اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں. بہرحال اب ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوگی یقینی طور پر ایک تفصیلی خط کے ذریعے سے ہوگی, اور وہ تفصیلی خط ہم پروگرام بزم دوستہ میں شامل کریں گے. بہت شکریہ جناب ادریس صاحب آپ کا کہ آپ نے مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے شاد علی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ویسے تو میرا تعلق کوٹ ڈی جی سے ہے لیکن میرا گھر خیرپور میں بھی ہے. ایک دن میں صبح کو ریڈیو سن رہا تھا, اسی دوران میرے ریڈیو کی سوئی ایک جگہ رکی تو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی تھی. میں نے بھی اس حدیث کو سننا چاہا تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات ہے اور پروگرام صبح امید ہے. سن کر دل باغ باغ ہو گیا, پورا پروگرام سنا اور اس کے بعد سے مسلسل ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو کا پرانا سننے والا ہوں لیکن ریڈیو تہران تازہ تازہ سننے لگا ہوں. تھری میروا کے میرے ایک دوست سے جب میں نے ریڈیو تہران کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ ریڈیو تہران سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ریڈیو تہران تین اوقات میں نشریات نشر کرتا ہے, لیکن میں صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں اور شام کی نشریات بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. یہ خط ابتدائی دوستی کا خط ہے, امید ہے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے.
جی جناب شاد علی صاحب خیرپور سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, اور اپنے آبائی گاؤں کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق کوٹ ڈی جی سے ہے. کوٹ ڈی جی بہرحال ریڈیو تہران سننے والوں کا ایک زمانے میں مرکز رہا کرتا تھا اور بہت بڑی تعداد کوٹ ڈی جی سے ریڈیو تہران سے رابطے میں تھی, لیکن آہستہ آہستہ خط و کتابت کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا گیا. آپ تازہ متعارف ہوئے ہیں ریڈیو تہران سے, بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کو بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں. صبح کی نشریات کے ذریعے آپ نے ریڈیو تہران کی فریکوینسیوں کو کور کیا اور آپ مستقل سامع میں تبدیل ہو گئے, اور آپ کو ہمارا صبح کا پروگرام جو ہے صبح امید بے تحاشا پسند آیا. آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے ہزاروں ایسے سامعین ہیں کہ جو پروگرام صبح امید کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور پسندیدگی ظاہر کرتے ہیں. اس پروگرام کو ہمارے ساتھی جناب حسین اختر صاحب تیار کرتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور سامعین اس پروگرام کو یقینی طور پر صبح کے لمحات کے اندر سن کر معنویت میں ڈوب جاتے ہیں اور احادیث پیغمبر احادیث معصومین علیہم السلام اسی طریقے سے داستان اور سامعین کے خطوط ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو سامعین کو جذب کرتا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے, اور مقبول پروگراموں میں سے ہمارے ہے. جس طریقے سے بزم دوستاں سامعین کا ہر دل عزیز پروگرام ہے, اسی طریقے سے سامعین صبح امید کو بھی جو ہے وہ سنتے ہیں. آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور آپ کے ایک دوست نے ریڈیو تہران کے متعلق آپ کو بتایا, تو ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہماری صبح کی نشریات ایک گھنٹے نشر ہوتی ہے, شام کی نشریات جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے نشر ہوتی ہے, اور رات کی نشریات ایک گھنٹے نشر ہوتی ہے. اس طرح پورے دن میں 24 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے کی نشریات مختلف اوقات میں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے, اور مختلف موضوعات پر پروگرام جو ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں. سماجی موضوعات ہوتے ہیں, قرآنی موضوعات ہوتے ہیں, سیاسی موضوعات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ دینی موضوعات ہوتے ہیں. ان موضوعات پر مختلف انداز سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں, اور پوری ٹیم ہے جو دل لگا کر سامعین کے لیے پروگرام پیش کرتی ہے. آپ کا یہ پہلا خط ہے, اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 مرداد، 21 ذی الحجہ اور 1 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ذی‌الحجہ سن 568 ہجری قمری کو مشہور مسلمان مصنف جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف شیبانی مصر کے قفط شہر میں پیدا ہوئے. انہیں ابن قفطی بھی کہا جاتا تھا. شیبانی نے اپنی تعلیم مکمل کر کے دفتری ملازمت اور قضاوت کے عہدے سنبھالے. ان کی علمی کاوشوں کا نتیجہ 26 علمی اور تاریخی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے قاہرہ، مراکش اور یمن کے حالات، نیز سلجوقیوں، غزنویوں اور آل بویا خاندانوں کے بارے میں اہم مضامین لکھے ہیں. یکم اگست 1648 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ نے آزادی حاصل کی. یہ ملک 1618 سے 1648 عیسوی تک یورپ کی 30 سالہ جنگوں کے دوران اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، جس کے سبب مذکورہ جنگوں کے خاتمے پر ہونے والے وسٹفالیا معاہدے میں سوئٹزرلینڈ کو ایک آزاد ملک تسلیم کیا گیا. سوئٹزرلینڈ کا رقبہ 41,293 مربع کلومیٹر ہے اور یہ یورپ کے وسط میں واقع ہے. جرمنی، فرانس، اٹلی، آسٹریا اور لیختن اسٹائن اس کے ہمسائے ممالک ہیں. یکم اگست سن 1744 عیسوی کو فرانس کے مشہور ماہر حیاتیات جین بیپٹسٹ لامارک پیدا ہوئے. ان کو فرانسیسی پودے نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہوئی. اس فرانسیسی دانشور کی دوسری کتاب بوٹینکل ڈکشنری ہے، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا. فلسفہ، علم حیوانات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ لامارک کی تالیفات میں قابل ذکر ہیں. 18 دسمبر 1829 کو ان کا انتقال ہوا. دس مرداد 1286 ہجری شمسی کو عثمانی حکومت نے اس وقت کہ جب ایران کی حکومت داخلی مسائل اور حریت پسندوں کے خلاف کاروائی میں الجھی ہوئی تھی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے کئی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس قبضے پر روس اور برطانیہ نے سخت احتجاج کیا، جس کی بنا پر عثمانی حکومت کو ان علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا. لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس بار بھی روس اور برطانیہ کے سخت احتجاج کی بنا پر عثمانی فوجوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا. ان دونوں ملکوں نے ایران کے ساتھ دوستی اور بین الاقوامی قوانین کا خیال رکھنے کی بنا پر یہ احتجاج نہیں کیا تھا، بلکہ یہ دونوں ممالک مل کر ایران اور اس کی دولت کو لوٹنا چاہتے تھے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایران کے خلاف بہت سے استعماری معاہدوں پر دستخط کیے اور ایران میں اپنی فوجوں کو مستقل طور پر تعینات بھی رکھا. یکم اگست سن 1914 عیسوی کو روس پر جرمنی کے حملوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی. جرمنی کے حملوں سے 3 روز قبل آسٹریا نے سرائیوو میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا. جرمنی کی جانب سے پہلے روس اور بعد میں فرانس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد پہلی جنگ عظیم نے تیزی سے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کا گروپ اتحادیوں کے مقابل قرار پایا، جو فرانس، روس، برطانیہ اور سربیا سے عبارت تھے. پہلی جنگ عظیم کے دوران 90 لاکھ افراد ہلاک، 2,90,00,000 زخمی اور 50 لاکھ لاپتہ ہو گئے. یہ تباہ کن جنگ 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی. جنگ کے خاتمے کے بعد 5 جنوری 1919 کو وارسا امن معاہدہ کیا گیا، جس میں جرمنی کو سخت شرطیں قبول کرنی پڑیں جو بذات خود دوسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں. یکم اگست 1916 عیسوی کو بر صغیر میں ہوم رول لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تنظیم مشہور مسلح خاتون اینی بیسنٹ نے قائم کی تھی۔ ان کا اصلی نام اینی وڈ تھا۔ وہ لندن میں پیدا ہوئیں۔ 1893 میں ہندوستان آئیں اور 1916 میں انہوں نے بال گنگا دھر تلک کے ساتھ مل کر ہوم رول لیگ قائم کی، جس کے پہلے صدر دادا بھائی نوروجی منتخب ہوئے۔ بہت جلد ملک کے بہت سے نامور سیاستداں اس تنظیم کے رکن بن گئے۔ اس تنظیم کا پیغام آزادی بہت تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ 1917 میں اینی بیسنٹ کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس اقدام کے برخلاف زبردست تحریک چلائی گئی، جس کے بعد حکومت نے انہیں رہا کر دیا۔ اینی بیسنٹ نے کامن ویلتھ اور نیو انڈیا نامی دو جرائد بھی جاری کیے تھے۔ 20 ستمبر 1933 کو ان کا انتقال ہوا۔ یکم اگست 2005 عیسوی کو سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ 1967 میں انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا اور 8 برس بعد وہ سعودی عرب کے ولی عہد بن گئے۔ 1982 میں اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کی موت کے بعد وہ سعودی عرب میں خاندان آل سعود کے 5ویں بادشاہ بنے۔ شاہ فہد نے امریکہ سے نہایت مستحکم روابط استوار کیے۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا، جسے فہد پلان سے شہرت حاصل ہوئی۔ تاہم اسلامی جمہوری ایران کی شدید مخالفت کی بنا پر فہد پلان ناکام ہو گیا۔ ایران کے خلاف صدام کی 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں انہوں نے جہر صدام کا بھرپور ساتھ دیا۔ تاہم کویت پر صدام کے حملے اور قبضے کے بعد شاہ فہد نے صدام کی مخالفت شروع کر دی۔ 1995 میں عارض قلب کی بنا پر وہ امور مملکت سے دستبردار ہو گئے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد و وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک